سمجھے؟ کیونکہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرسٹ کلاس کیا ہے کہ آپ لفافے میں بند کر کے پیسے دے دیں، بھائی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا مگر آپ کو تکلیف ہوگی، اب یہ پیسے ہیں آپ کے لیے، 1000 روپے، 1500 روپے، 500 روپے، جتنے بھی ہیں یہ لے لیجیے. یہ اول درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کھانا پکوائیں، برتن ورتن میں پیک کر کے یا وہاں سے پیکنگ لے لیں، بازار سے پیک کروا کے اس کو ان کے گھر پہ پہنچا دیں گے. یہ آج پہلے سے بتا دیں آج کا کھانا رات کا میں لاؤں گا آپ کے گھر پہ. یہ دوسرا درجہ ہے دعوت کا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ آئیے فیملی کے ساتھ آئیے، ٹیکسی ایسی کر کے، ہم نہیں جانتے آپ کے 2000 خرچ ہوں، اس بات کو ہم نہیں جانتے، ٹائم آپ کا خرچ ہو وہ بھی ہم نہیں جانتے، آپ تھک جائیں آپ کے آ رہا ہوں وہ ہم نہیں جانتے، آپ کو آنا ہے. یہ تیسرا تھرڈ کلاس ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. اب بتاؤ فرسٹ کلاس تینوں، میں نے تینوں کلاسیں بتا دی، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس. سمجھ لو فرسٹ کلاس یہی ہے کہ نوٹ دے دو، پیسے دے دو. تو ایک دفعہ مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے منتسبین میں سے بھی تھے، اور حضرت نے ان کو احکام القرآن جو حضرت نے لکھوائی تھی اس کا کام بھی ان کے سپرد فرمایا تھا، اور ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے استاذ بھی تھے مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ. تو وہ لاہور سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو ملنے گئے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے دارالعلوم. ملاقات ہوئی، مفتی صاحب نے ان سے فرمایا آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کہاں قیام ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں آگرہ تاج کالونی میں ٹھہرا ہوں. وہ آگرہ تاج کالونی سے کورنگی آنا، وہ ویسے بھی ٹیکسی وغیرہ کر کے تشریف لائے تھے ملاقات کے لیے، بھائی ملاقات ہو جائے، تو ایک اچھا خاصا ایک مسئلہ تھا، ٹیکسی کا کرایہ بھی، وقت بھی لگتا. تو جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پیسوں کا ہدیہ پیش کیا کہ حضرت میں تو آپ کو کھانے بھی بلانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، مگر آپ اتنی دور آپ کی رہائش ہے اور پھر آپ کے پاس اپنی سواری بھی نہیں ہے، آپ ٹیکسی کر کے تشریف لائیں گے تو اس میں آپ کا وقت بھی لگے گا، پیسے بھی خرچ ہوں گے، لہٰذا میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، یہ پیسے. انہوں نے وہ پیسے لیے اور سر پہ رکھ لیے، سر پہ. نہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہ کیا سوچیں گے، یہ دعوت نہیں کر رہا ہے اور پیسے دے رہے ہیں اس طرح، اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے تم جو دے رہے ہو، کچھ نہیں. انہوں نے بھی عرض کر دیا، فرمایا کہ میں آپ سے کی دعوت کرنا چاہتا تھا مگر موقع نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوگی اس لیے پیسے رکھ لیجیے. انہوں نے بھی پیسے لیے اور سر پہ رکھ لیے. یہ ہمارے اکابر تھے. آج ہمارا کیا طرز ہے، ہمارا نہیں جی آنا ہے آپ کو اور یہ بہت ضروری ہے آپ کا آنا، نہیں ہوگا تو پھر ہمارے گھر میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور یہ ہوگا. تو بھائی یہ دیکھو اکابر کے راستے پہ، آپ اکابر کے راستے پہ چلو، سہولت ہی سہولت رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مجھے پانی دینا، کہ مجھے جو ہے نا وہ دے دیا کرو، ہدیہ دینا چاہے کوئی تو پیسے دے دیا کرے، تو ہم پیسے ہی دے دیا کرتے تھے. پیسے میرا معمول تھا کہ میں ہر مہینے کے شروع میں حضرت کو ہدیہ پیش کیا کرتا تھا، تو میں پیسے ہی کی صورت میں پیش کرتا تھا. اور یقین مانے اتنی خوشی ہوتی تھی، حالانکہ ہدیہ دینے میں تو پیسہ جاتا ہے نا، مگر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہدیے کی قبولیت کی علامت ہے، اور اہل ان اللہ والوں کی مقبولیت کی علامت بھی ہے جن کو پیسے دے کر ہمارا دل خوش ہو اور ایسا لگے کہ وہ بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی. حالانکہ دولت گئی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ دولت ہاتھ آ گئی بہت، تو یہ ان کے اہل اللہ ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے کہ ان پہ پیسہ خرچ کر کے خوشی ہوتی ہے، سمجھا؟ تو حضرت والا سے ہی ہم نے، تو حضرت والا کو جب ہم دیتے تھے اور ہمارے دل کی کیفیت ہوتی تھی اسی سے اندازہ لگا لیا ہم نے، یہ حضرت کو پیسے دے کر ہمارا دل خوش ہوتا تھا. देखो मुरीद को तो मोहब्बत होती ही है शेख से, वो मुरीद किस लिए हुआ है? इसी वजह से तो हुआ है कि उसको मोहब्बत हो गई थी तो मुरीद हो गया। लेकिन याद रखना शेख को भी तीन बातें ऐसी हैं, तीन बातें जिनसे जो मुरीद करे तो शेख को मुरीद से मोहब्बत हो जाती है, समझे? तीन बातें ऐसी हैं कि अगर मुरीद करे तो शेख को उनसे, शेख को भी मुरीद से मोहब्बत हो जाती है। नंबर एक, उसमें सबसे पहले इत्तिला और इत्तिबा है। इत्तिला करे अपने अहवाल की और इत्तिबा करे मशवरों की शेख की, पहले। दूसरी चीज माली खिदमत और तीसरी चीज बदनी खिदमत, ठीक है? अगर शेख जवान ना हो, हजरत ने फरमाया था नौजवान शेख को, नौजवान को नौजवान से बदनी खिदमत नहीं लेनी चाहिए, इल्ला ये कि शदीद कोई मजबूरी हो, लेकिन बहरहाल नौजवान को नौजवान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए। तो बहरहाल ये जहां इसका मौका हो, जैसे मुरीद जवान है शेख बूढ़ा है, तो आप बदनी खिदमत भी किया करें गाहे गाहे। और तो नंबर एक तो इत्तिला और इत्तिबा, नंबर दो माली खिदमत करना यानी गाहे गाहे हदिया पेश करना, और नंबर तीन बदनी खिदमत करना। इन तीन चीजों से शेख को अपने मुरीद से मोहब्बत हो जाती है, फिर फैज मुकम्मल पहुंचता है उसका। बात समझे भाई? एक दफा हजरत वाला ने, हम लोग पैर दबा रहे थे हजरत वाला के, तो हजरत ने फरमाया आप, फिर नमाज का वक्त हो गया, हम लोग जाने लगे, हजरत ने फरमाया अब आप जाइए आप लोग, और जितना सवाब आपको मिला उतना ही मुझे भी मिल गया, जितना आपको पैर दबाने का सवाब मिला और उतना ही मुझे भी, पैर दबवाने से मुझे भी सवाब मिल गया। तो फिर हजरत ने फरमाया कि मेरे शेख ने यानी मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई थी कि पैर दबा रहे थे बाज लोग हजरत के, फरमाया कि आप लोगों को जितना सवाब पैर दबाने पर मिल रहा है मुझे भी पैर दबवाने पर मिल रहा है, इसलिए कि मैंने आपको मौका फराहम किया, पैर दबाने का मौका मैंने फराहम किया आपको, आपको अपने पैर और टांगे फराहम करनी दबाने के लिए। हजरत ने फरमाया मैंने आपको अपनी टांगे फराहम कर दी दबाने के लिए, तो मुझे भी सवाब मिल गया क्योंकि मैं आपके अमल में शरीक हो गया, इस तरह जरिया बन गया आपके अमल के तकमील का। वहां बांग्लादेश के सफर में भी हजरत ने फरमाया था कि भाई लुंगियां लेके आते थे वहां सब, हजरत ने फरमाया कि वो सभी लुंगियां लेके आ जाएं तो 50 आदमी लुंगी लेके आ गए तो क्या मैं दुकान खोलूंगा? 50 लुंगियां जमा हो गई, 50 आदमी आए हदिया लेके, सब लुंगी लेके आ रहे हैं, ढाका की लुंगी मशहूर है। तो हजरत ने फरमाया मैं क्या दुकान खोलूंगा इन लुंगियों का, मैं क्या करूंगा? तो ने फरमाया था भाई पैसे दे दिया करो, पैसों से हम जो चाहें लुंगी खरीदना चाहें लुंगी भी खरीद सकते हैं, और कोई और चीज खरीदना चाहें और चीज खरीद सकते हैं। एक साहब आए थे बांग्लादेश में ही हजरत के पास, उन्होंने कहा कि हजरत आप, मैं आपको लुंगी दूंगा, आप लुंगी लेंगे? हजरत ने फरमाया मैं आपकी लुंगी लूंगा, मैं आपकी लुंगी लूंगा। हजरत बहुत मजे लेते थे इस तरह, बहुत लज्जत हासिल फरमाते थे। इंग्लैंड के सफर में हजरत के कुछ बाज लोग फूंक दम करवा रहे थे, तो एक बहुत मोटा गुजराती, हजरत ने फरमाया एक बहुत मोटा गुजराती आया, उसने कहा मौलाना एक फूका हमें भी मार दो, एक फूका, एक फूका हमें भी। हजरत को बहुत मजा आया फूका। तो हजरत ने माइक में ऐलान फरमाया भाई जिसको फूका लगवाना हो आ जाए, आज अख्तर किसी को अपने फूके से महरूम नहीं करेगा, फूका मौलाना एक फूका हमें भी मार दो। वहां जुनूबी अफ्रीका में गाड़ी में बैठने लगे तो एक गुजराती आया, अरे मौलाना मौलाना यार दुआ करना, मौलाना यार दुआ करना। यार भी कह रहा है मौलाना यार दुआ करना, दुआ दुआ, क्योंकि वो दाल को डाल पड़ते हैं, मौलाना यार दुआ करना। हजरत ने बहुत हंसे हजरत, और फिर उसी वक्त हाथ करके दुआ पड़ पाए। गुजराती बेचारे अपने लहजे में बात करते हैं। तो वो हम जब वहां थे हजरत वाला के साथ, तो मौलाना यूनुस पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे पहले ही दिन ये फरमा दिया था कि भाई देखो तुम, अच्छा मैं हजरत वहां टैंकर में थे, मैं पहले डरबन पहुंचा तो फजर की नमाज के वक्त पहुंचे। नमाज मौलाना यूनुस पटेल साहब की मस्जिद में हम बैठे हुए थे, इतने में मौलाना खुद तशरीफ ले आए, तो मुझे मैं जाके मैंने गले मिला उनसे, तो फरमाया नमाज तो तुम्हें पढ़ानी है, तुम पढ़ाना अब नमाज। फजर की नमाज मैंने पढ़ाई, फिर हम बाद में उन्होंने एक अपने मुरीद की को इंतजाम कर दिया और गाड़ी वगैरह का, फिर हम स्टैंगर हजरत वाला के पास चले गए। तो जो मैं नीला गर्म कुर्ता पहनता हूँ ये मैं उस वक्त पहना हुआ था, उस कुर्ते में हजरत ने मुझे अपने गले लगा, आइए आइए यू करके गले मिले थे, इसलिए मैं उस कुर्ते को बहुत संभाल के रखता हूँ। तो उस कुर्ते में डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साकिया, तूने सीने से लगाया मैं तो इस काबिल न था, समझे। तो बस यही बात है। तो खैर फिर जब हम डरबन पहुंचे तो मौलाना ने मुझसे फरमाया कि देखो भाई तुम तो मुसाफिर हो लेकिन फजर और मगरिब तुम पढ़ा सकते हो, इसलिए फजर और मगरिब तुम्हें पढ़ानी है। तो फजर और मगरिब मैं पढ़ाता था। तो एक दिन एक बिल्कुल इसी तरह सीधा साधा जैसे कहता मौलाना यार दुआ करना, हजरत को यार भी कह रहा है मौलाना यार दुआ करना, तो एक सीधा साधा सा गुजराती मेरे पास आया, कह रहे हैं हमारे घर की औरतें तो आपके ऊपर आशिक हो गई हैं। अच्छा मैंने कहा यार ये क्या कैसे क्या हुआ ये आपके घर की औरतें, हम तो यहाँ मस्जिद में हैं, आपके घर की औरतें मेरे ऊपर आशिक हो गई, ये समझा नहीं आपकी बात। कहना बात ये है वो आप नमाज पढ़ाते ना तो यहाँ सब रिले सिस्टम है सारा, वो घरों में आलात लगे हुए, जो कुछ बयान वगैरह मस्जिदों में होता है वो सब घरों में सुना जाता है, तो आपकी नमाज भी सुनी जाती है। तो उस पर मैंने कहा अच्छा 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 अब समझ में आया, तो ये आशिक उसी लहजे में अपना उनके लिए तो वो सादगी थी ना, उसने कहा हमारे घर की औरतें आपके ऊपर आशिक हो गई। भाई डिलीट कर देना इसको, कभी कभी नेट पे डाल दो इसको, हमारे घर में मसला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबीयल करीम। इस तरह बाज लोग ये कहते हैं कि हम अपने शेख की मजलिस में जो सुनते हैं हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, हमारा हाफिजा कमजोर है, हमारे पल्ले तो कुछ पड़ता ही नहीं, लिहाजा वहां जाना बेकार है। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कुछ भी याद ना रहे तब भी फायदा होता है, यानी कोई चीज शेख की याद ना रहे तब भी फायदा होता है। जैसे 2-3 दिन पहले हमने क्या खाया था याद नहीं रहता, लेकिन उस गिजा से जो खून बना वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, देखो हमारे बुजुर्गों ने कैसी मिसालों से हमें दीन समझा दिया और मायूसी से बचा लिया कि कुछ याद नहीं रहता अब तो ना जाओ बस छोड़ो, फरमाया याद ना रहे तब भी फायदा होता है। और उसकी मिसाल ये है जैसे दो किसी को याद है भाई 3 दिन पहले रात के खाने में क्या चीज खाई थी, 5 दिन पहले दोपहर के खाने में क्या खाया था याद नहीं रहता। कोई खाने का बहुत ही शौकीन और रसिया हो और जिसने खाने पर जान दे रखी हो उसको तो शायद याद रहे, बाकी और किसी को याद नहीं रहता 5 दिन पहले दोपहर के खाने में क्या खाया था, तुमको याद है? हैं? नहीं याद। देखा जैसे 2-3 दिन पहले हमने क्या खाया था याद नहीं रहता, लेकिन उस गिजा से जो खून बना वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो जिस तरह निस्याने गिजा से यानी गिजा को भूल जाने से फवाइद गिजा का फुकदान लाजिम नहीं आता, यानी गिजा भूल गए क्या खाई थी लेकिन उससे जो उस गिजा के जो फायदे हैं इससे ये थोड़ी कि आप वो फायदे बेअसर हो गए। इसी तरह शेख की मजलिस में उसके उलूम और मलफूजात जो सुने चाहे वो याद ना रहे लेकिन उनसे जो नूर पैदा होगा वो नूर हमारी रगों में दौड़ता है, क्योंकि कल्ब जहां जहां जिस्म में खून सप्लाई करता है اس کے ساتھ اللہ کا نور بھی سپلائی کرتا ہے، وہ خون جب آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی قلب سے آنکھوں میں اللہ کا نور بھی داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں کو کچھ اور نظر آتا ہے، جب نسبت عطا ہوتی ہے تو اس کے زمین اور آسمان بدل جاتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان تو کافر بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ والوں کے زمین اور آسمان، سورج اور چاند کچھ اور ہی ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ چاند، ستارے، آسمان دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے اللہ، یہ آپ نے بے فائدہ تھوڑی پیدا کیا سب کچھ، بس آپ کی ذات پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ ہمیں فقینا فائے تعقیبیہ سے، بس فوراً آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، ہمارے لیے جہنم کی آگ سے برات اور آزادی لکھ دیجئے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان کا دیکھنا الگ ہے زمین و آسمان کو، کافر کا دیکھنا الگ ہے۔ اب وہ زمانہ وہ مکان، اب وہ زمین آسماں، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ اب وہ زمانہ وہ مکان، اب وہ زمین آسماں، یعنی پہلے جیسے زمان اور مکان نہیں، اب ان کی نسبت تبدیل ہو گئی۔ اب وہ زمین آسماں، اب وہ آسمان اور زمین، پہلے ہم کسی اور نظر سے دیکھتے تھے اور اب کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں زمین اور آسمان۔ اب وہ زمانہ وہ مکان، اب وہ زمین آسماں، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ آپ ہماری نگاہوں میں آ گئے، آپ ہمارے دل میں آ گئے، تو یہ دنیا بھی ہماری بدل گئی۔ لہذا جب اپنے بزرگوں کے پاس جائے تو یہ نیت نہ کرے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، معلومات بڑھیں گی، بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ ان کی احسانی کیفیت، ان کا ایمان و یقین اور ان کا تقوی اور خشیت اور اللہ سے ان کی محبت ہمارے قلوب میں منتقل ہو رہی ہے، اور اس انتقال نسبت کی کیا صورت ہوتی ہے، اس کو مولانا رومی بیان فرماتے ہیں کہ ز دل تا دل یقین روزن بود، نئے جداو دور چوں دو تن بود۔ دلوں سے دلوں میں خفیہ راستے ہیں، جیسے جسم الگ الگ ہیں لیکن دل الگ الگ نہیں ہوتے، جیسے جسم الگ الگ ہیں لیکن دل الگ الگ نہیں ہوتے، قلوب میں آپس میں روابط ہوتے ہیں جو ضوابط سے بالاتر ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں، متصل نبوت سفالے دو چراغ، نور شام ممزوج باشد در مساق۔ دو چراغ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، دونوں چراغ ہیں الگ الگ رکھے ہوئے، ایک بلب وہاں جل رہا ہے، ایک یہاں جل رہا ہے، ایک یہاں جل رہا ہے، ایک وہاں جل رہا ہوتا ہے۔ دس چراغ جل رہے ہیں، ان کے جسم تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی روشنی فضا میں مخلوط ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو بلب جل رہا ہے اس کی روشنی وہاں تک جا رہی ہے، اور اس سے آگے فلاں بلب کی، اس دوسرے والے بلب کی روشنی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں دونوں کی روشنیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، چراغوں کی روشنیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دل تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کا نور ملا ہوا ہوتا ہے، راستے ہوتے ہیں دل ہی دل میں، جسم الگ ہوتے ہیں لیکن دلوں سے دلوں میں راستے اللہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہمارے گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں آپس میں راستے بنا دیے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو متصل نبوت سفالے دو چراغ، نور شام ممزوج باشد در مساق۔ دو چراغ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، ایک بلب وہاں جل رہا ہے، ایک یہاں جل رہا ہے، دس چراغ جل رہے ہیں، ان کے جسم تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی روشنی فضا میں مخلوط ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں دس ولی اللہ بیٹھے ہوں وہاں نور بڑھ جائے گا۔ بست مصباح از یکے روشن ترس، بست بیس کو کہتے ہیں، بست مصباح از یکے روشن ترس، کہ اگر بیس چراغ ہو، مصباح بمانے چراغ، और एक चिराग हो तो एक चिराग की रोशनी और 20 चिराग की रोशनी फर्क हो गया कि नहीं। तो फरमाया 20 चिराग ज्यादा रोशन होते हैं एक चिराग के मुकाबले में। कहीं एक चिराग जल रहा हो और कहीं 20 चिराग जल रहे हो तो 20 चिरागों की रोशनी ज्यादा होगी। लिहाजा सालिहीन और नेक बंदों के इज्तिमा को मामूली ना समझें, उनकी मजलिस में ईमान और यकीन की रोशनी बढ़ जाएगी। कमजोर कमजोर बल्ब अगर करीब करीब जल रहे हो, कमजोर कमजोर बल्ब अगर करीब करीब जल रहे हो तो रोशनी बढ़ जाती है या नहीं। जब सालिहीन की सोहबत नफे से खाली नहीं तो औलियाए कामिलीन की मजलिस कैसे बेफैज हो सकती है। लेकिन उसमें इरादा और इखलास को बहुत दखल है। अल्लाह ताला ने युरीदून अवजह की कैद लगा दी कि फैजान मोहब्बत फैजान नबूवत उन्हीं लोगों को मिलता है जो यदउन रब्बहुम है, यानी मुझे याद करते हैं। लेकिन वो युरीदून अवजह भी हैं, उनके कल्ब में मैं ही मुराद हूँ। अल्लाह फरमाते हैं उनके कल्ब में मैं ही मुराद हूँ। बस असली मुरीद वो है जिसके कल्ब की मुराद अल्लाह हो, वरना वो मुरीद नहीं है। लिहाजा इसकी फिक्र कीजिए, बार बार अपने कल्ब का जायजा लो कि हम अपने शेख के साथ किस लिए रहते हैं। अगर किसी को सियाही मकसूद है, कि मुख्तलिफ शहरों को देखेंगे और मुख्तलिफ दस्तरखानों का जायका चखेंगे तो वो अल्लाह का मुरीद नहीं है। वो तो मुरीद गिजा है, मुरीद चटखारा है, मुरीद सियाही है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं युरीदून वजहा, कुरान पाक की आयत है, मैं उन्हीं को मिलता हूँ जिनके दिल में मैं मुराद होता हूँ। वो मुझको प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। दोनों जानिब से इशारे हो चुके, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके। तो दिल में सिर्फ अल्लाह मुराद हो, फिर साहिब निस्बत शेख के पास बैठो तो उसकी कैफियत एहसानी ईमान और यकीन और हुजूर माल हक आपके दिल में मुंतकिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको यही ये कैफियत एहसानी हम सबको अता फरमाए, और जो यहाँ जमा होते हैं इसका इस जमा होने के अमल का अल्लाह हमें बेहतरीन बदल अपनी मोहब्बत की सूरत में, अपने ताल्लुक की सूरत में अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। जाए बुजुर्गां बजाए बुजुर्गां, ये सूफिया का मकूला है। जाए बुजुर्गां बजाए बुजुर्गां का मतलब ये है कि बुजुर्गों की जो जगह होती है वो बुजुर्गों के ही कायम मकाम होती है। तो यहां आने को मामूली मत समझो। बाज लोग तो ये सोचते होंगे हमने हजरत वाला को देखा ही नहीं, उनकी सोहबत में नहीं बैठे। हजरत की जो खानकाह है इसमें तो बैठे हो, तो ये हजरत की जगह है। हजरत की जगह हजरत ही के कायम मकाम समझो, तो गोया तुम्हें हजरत ही का फैज मिल रहा है, समझे। यूं समझो जाए बुजुर्गां बजाए बुजुर्गां, ये हजरत की जगह है भाई। तो बुजुर्गों की जो जगह होती है वो बुजुर्गों के ही कायम मकाम होती है, बस समझ लो। तो बुजुर्गों की जगह से किसी मजबूरी से हम उनकी सोबत ना उठा पा रहे हो तो उन्हीं का फैज मिल जाता है बुजुर्गों का ही। ये कहावत बेकार नहीं है, जाए बुजुर्गां बजाए बुजुर्गां। कल जो शार पड़े थे वो कहाँ गए दादे भाई? हैं? हाँ तीन थे, उसके अगले सफे पे ना कुछ अशार थे वो। हाँ ये एक बुजुर्ग के हज पर जाने की इत्तिला मिली हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह को, तो हजरत वाला ने उनको मक्का मुकर्रमा खत तहरीर फरमाया और दौरान तहरीर फिल बदी مندرجہ ذیل اشعار بدون کاوش کے تحریر فرمائے، جو لکھتے لکھتے موضوع ہو گئے، حرم پاک کی حاضری کا شوق و حسرت ہے۔ تو حضرت نے ان کو جب خط لکھا وہاں مکہ مکرمہ، تو یہ خط بھی اسی، یہ اشعار بھی اسی وقت ہوئے تھے۔ تین اشعار ہیں یہ، تینوں کا وزن الگ الگ ہے، لہذا لہجہ بھی الگ بنانا پڑے گا، یہی میں سوچ رہا تھا۔ ایک جگہ ہم پنجاب میں ایک ریگستان سے گزر رہے تھے، کئی سات آٹھ ساتھی تھے، تو ایک آدمی کا اونٹ غصے میں بفرا ہوا، اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہا تھا اور آوازیں نکال رہا تھا ویسے، اور دوڑ رہا تھا، اتنا تیز دوڑتا ہے ریت پہ اونٹ کے ہم حیران رہ گئے، اور ہم تیز دوڑ رہے ہیں، ہم سے تو چلا نہیں جا رہا، ہم تو اور گر رہے تھے کیونکہ ریت تھی وہ پوری، اس میں چلنا مشکل ہوتا ہے، تو دوڑنے سے اور ہم گر رہے تھے۔ وہ ہمارے قریب پہنچ گیا اور اس کا مالک پیچھے آ رہا تھا، وہ بھاگتا ہوا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے بھاگ گیا ہے غصے میں، اور وہ تو یہ گردن پکڑتا ہے اس یہاں سے، اور وہ ہم کو اشارہ بھی کر رہا تھا، جاؤ بھاگو بھاگو، یہ بہت غصے میں بھاگ جاؤ۔ تو ہم کیسے بھاگتے، اب ایک عجیب مرحلہ، تو ہماری جان پہ بن گئی اس وقت، تو اگر کسی گردن وہ دبوچ لیتا اور چھوڑتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، میں نے کہا ایک ساتھ مت بھاگو، ہم سات آٹھ ساتھی تھے، میں نے کہا مختلف سمتوں میں بڑھ جاؤ، مختلف سمتوں میں بڑھ جاؤ، تو کچھ ادھر گئے، کچھ ادھر، کچھ سامنے، کچھ دائیں بائیں، اس طرح ہو گئے۔ تو وہ اونٹ کھڑا ہو گیا، کس کے پاس، وہ سوچ رہا تھا کس کے پاس جاؤں، کس پہ لگ، تو یہ ترکیب کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں اس کا مالک پہنچ گیا، اس نے رسی پکڑ لی اس کی، تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی، ورنہ وہ اونٹ بہت غصے میں تھا اسے۔ تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا، ایک کا وزن الگ ہے، دوسرے شیر کا الگ ہے، تیسرے کا الگ ہے، اب میں کیا وزن، کیا لہجہ بناؤں۔
اے واصلان کعبہ ہم کو بھی یاد رکھنا، اے واصلان کعبہ ہم کو بھی یاد رکھنا، ایک دور افتادہ فریاد کر رہا ہے، ایک دور افتادہ فریاد کر رہا ہے،
یعنی جو واصل وہاں پہنچنے والا، جو آپ کعبۃ اللہ میں پہنچ گئے، آپ ہمیں بھی یاد رکھیے گا، ہم تو دور افتادہ ہیں، دور کعبہ سے دور ہیں، ہم فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھی یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ دوسرا شعر ہے،
کر رہا ہے کوئی کعبہ کا طواف، کر رہا ہے کوئی کعبہ کا طواف، یعنی گاہوں میں ہے کعبہ کا مطاف، یعنی گاہوں میں ہے کعبہ کا مطاف۔
کوئی کعبہ کا وہاں طواف کر رہا ہے، اور کوئی یہاں پہ کراچی میں یا اپنے شہر میں بیٹھ کے مطاف اس کی نگاہوں میں ہے۔ کعبہ کا مطاف یعنی طواف کی جگہ، ظرف مکان ہے، ظرف مکان، ٹھیک ہے، طافہ یطوفو سے ظرف مکان کیا ہے، مطاف۔ تو یہاں پر مطاف کعبہ کا ہماری نگاہوں میں ہے، وہاں کوئی کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت کا شعر ہوا تھا۔ اور تیسرا شعر ہے،
ہائے احباب ہوئے منزل جانا میں مقیم، ہائے احباب ہوئے منزل جانا میں مقیم، اور اختر ہے غمِ ہجر سے مغموم و سقیم،
اور اختر ہے غم ہجر سے مغموم و سقیم. یعنی بعض تو احباب وہ ہیں جو منزل جانا میں, منزل جانا یعنی محبوب کے گھر میں, منزل جانا سے مراد محبوب کا گھر یعنی اللہ تعالیٰ, جو محبوب حقیقی ہیں ان کے گھر میں مقیم ہو گئے, وہاں مقیم ہیں حرم شریف میں. اور اختر ہے غم ہجر سے مغموم و سقیم. اور اختر حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دور ہوں بیت اللہ سے, تو میں مغموم غم میں ہوں اور سقیم ہوں بیمار ہوں. یہ تین شعر ہیں دیکھو, یہ یعنی دوست احباب جب جاتے ہیں تو دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ نہیں کاش ہم بھی جاتے, کچھ جان پہچان والے جا رہے ہوں تو کتنی ہم حسرت سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں بیت اللہ کی حاضری کے لیے اور مدینہ شریف میں حاضری ہوگی ان کی, تو ہم بھی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری اور زیارت نصیب فرما دے. تو اس کا طریقہ سن لو, یہ ایک تھیلی بناؤ, تھیلی ہمارے اکابر نے میں لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی, ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے تھیلی بنائی تھی, اس تھیلی میں ایک روپے دو روپے ڈالتے رہتے تھے یا کچھ پیسے وہ ڈال دیتے تھے, بہرحال کچھ روزانہ ڈالتے تھے اس میں, حرم شریف کی نیت سے وہ تھیلی بنائی تھی. یہ عمل اتنا برکت والا عمل ہے, دونوں حضرات فرماتے ہیں اس عمل کی برکت سے ہماری کئی مرتبہ حاضری ہو گئی, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آ جاتا ہے. وہ تھیلی بناؤ, ایک روپیہ ڈال دو اس میں, دو روپے ڈال دو, کبھی پانچ روپے کی وسعت ہے پانچ روپے ڈال دو, دس روپے ڈال دو, روزانہ ایک اس میں بنا کے اور اس پہ لکھ بھی دو برائے سفر حرمین شریفین, یہ لکھ دو اور پھر اس تھیلی کو مخصوص کر لو. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کے آخر میں یہ بات لکھی ہے کہ ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھ لیا کرو. حضرت نے تو یہاں صرف اتنا لکھا ہے سورہ فتح پڑھنے کے بارے میں, حضرت کے خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نجی مجلس تھی, اس میں کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے, حضرت نے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے پاس اسباب نہ ہو تب بھی وہ حرم شریف جائے اور آتا رہے جاتا رہے, اسباب بھی نہ ہو پیسے ویسے نہ ہو پھر بھی آنا جانا اس کا لگا رہے, کبھی آئے کچھ عرصے بعد پھر چلا جائے, حرم شریف میں حاضری ہو جائے اس کی. تو لوگوں نے کہا حضرت ہم سب چاہتے ہیں. حضرت نے پھر یہ سوال تین دفعہ سوال فرمایا, اور یہ سنت بھی ہے نا, کوئی اہم بات ہوتی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین مرتبہ پوچھتے تھے سوال فرماتے تھے, تو انہوں نے بھی تین دفعہ سوال فرمایا, پھر لوگوں نے تینوں مرتبہ یہ جواب دیا حضرت ہم سب یہی چاہتے ہیں. پھر فرمایا بھائی زہر کے بعد سورہ فتح پڑھ لیا کرو, زہر کے بعد سورہ فتح پڑھ لیا کرو تو اس کی برکت سے بغیر اسباب کے بھی حرم شریف میں حاضری ہو جائے گی. بس دیکھ کر کے دیکھو کر کے یہ دیکھو, جن لوگوں نے معمول بنایا, مولانا مسیح اللہ خان صاحب خود پڑھتے تھے, ان کے بہت اسفار ہوئے, اور اسی طرح ان کے خلیفہ تھے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی پڑھتے تھے, 48 سال کی عمر میں ان کے 82 اسفار ہوئے تھے, ان کے 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن 82 اسفار ہوئے تھے, اور ان کے خلیفہ ڈاکٹر صابر صاحب تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ, ان کی 42 سال عمر تھی تو ان کے بھی 82 یا 83 اسفار ہوئے تھے حرم شریف کے. تو جنہوں نے اس کو معمول بنایا اس سورت کے پڑھنے کو, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیارت بھی نصیب فرمائی بار بار. اس کے اندر راز یہی ہے, روز پڑھو زہر کے بعد پڑھ لو تو, لیکن یہ چونکہ سورت لمبی ہے اگر کوئی نہ پڑھ سکے پابندی سے, اور طالب علم ہے, طالب علم کہاں پڑھتا ہے, طالب علم تو پڑھتا ہی نہیں, تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے اس آیت اس کی آخری آیات میں ایک آیت ہے وہ پڑھ لو, ہاں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہاں تک یہ پڑھ لیا کرو ہر فرض نماز کے بعد. ہمارے ایک دوست تھے وہاں اپنے اسی مسجد میں، گلشن کی مسجد میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ دورے تک اولا سے لے کے وہ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے. میں نے ان سے ایک دن، اچھا ان کے اسفار ہوتے تھے حرم شریف، میں نے ان سے کہا بھائی تم یہ کیسے جاتے ہو، کیسے آتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے اتنے سفر ہو جاتے ہیں حرم شریف. بے تکلفی تھی، میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا بھائی یہ چھوڑو، رہنے دو. لیکن میں نے کہا نہیں، بتانا پڑے گا. تو اس نے کہا بھائی میں تو مؤذن ہوں، اذان دینے کے بعد میں اذان کی دعا پڑھ کے ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیتا ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھنے کی برکت سے میری بار بار حاضری ہو رہی ہے. تو اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھ کے اور ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لو، یہ بھی بہت مجرب ہے، حاضری ہو جاتی ہے اس سے حرم شریف کی. پھر جب حرم شریف پہنچ جاؤ تو وہاں حتیم کی دیوار پہ، وہاں تو اس وقت عورتیں بہت ہوتی ہیں، اب تو رش ہوتا ہے، وہاں تو موقع نہیں ہے. افضل تو یہی ہے حتیم کی دیوار پہ آدمی یہ آیت لکھ دے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، انگلی سے ایسے کر کے حتیم والی دیوار پہ، جہاں حتیم بنا ہوا ہے نا، میزاب بھی لگا ہوا ہے اس دیوار پہ، پرنالا اس دیوار پہ بیت اللہ کی، وہاں جب حاضری ہو تو انگلی سے لکھ دو شہادت کی انگلی سے. لیکن وہاں عورتیں ہوتی ہیں اس لیے وہاں تو نہ جاؤ، البتہ حتیم کے رخ پر جو حرم شریف کی جو دیوار ہو اس پہ لکھ دو. ہم نے بھی اسی طرح، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیم کے رخ پہ جو دیوار ہوتی ہے میں لکھ کے آ جاتا ہوں اس پہ، یہی والی آیت، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ لکھ دو. بلکہ جس کی نیت کر کے بھی لکھو گے وہ بھی وہ پہنچ جائے گا، جس کی نیت کر کے لکھ دو گے وہ بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ. بس وہاں لکھ کے آ جایا کرو، دوبارہ حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. بس بھائی دیکھو چائے بن گئی، چائے کا پلیٹ. فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی یہ شعر پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو حاضری نصیب فرما دیتے حرم شریف کی. کعبہ سنتے ہیں کہ در ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا. کعبہ سنتے ہیں کہ در ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا. اور حضرت والا کے ایک شعر کے بارے میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو یہ شعر طواف کے دوران پڑھ لے، طواف کے دوران اللہ کی محبت کے اشعار پڑھنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے. تو طواف کے دوران اگر یہ پڑھ لے یہ والا شعر، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا تھا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے کہ اس سے دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے.